من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے. ما من دابتن، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، سبھی اس کے قبضے میں ہے. بے شک میرا رب، میرا مالک سیدھے راستے پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھرے رہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، میں نے تو تم کو وہ حکم پہنچا دیا جس کو لے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا مالک تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو قائم کرے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. بے شک میرا رب، میرا مالک ہر چیز کا نگہبان ہے. گزشتہ کل کی آیت میں یہ بات بیان کی گئی تھی، ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشركون. جب انسان میں علم کے ساتھ معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، تو پھر یہ ذہنی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے. وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جس قدر اس کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کو بالکل گھبراہٹ نہیں ہوتی اللہ کی بات کو بتلانے میں، اللہ کے دین کی دعوت کرنے میں اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی ہے، بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے. جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے، جیسے مثال ایک آدمی پہلے فرض پڑھتا تھا، اللہ کی معرفت آتی ہے، پھر سنت کا پابند ہوتا ہے، پھر نوافل کا پابند ہوتا ہے، پھر ان نوافل کا پابند ہوتا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے، تہجد کا پابند ہے، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا پابند ہوتا ہے. اسی طرح جتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی پابند ہوتا ہے، اتنا ہی نیک اور صالح بنتا چلا جاتا ہے. اور جس آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے، سب کچھ نفع اور نقصان میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کو ذرہ برابر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا، تاتاری قوم نے جب اٹیک کیا، حملہ کیا، تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے پکڑ لیا, ان کی فوج نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو لے گئے. جب دربار میں پیش کیا تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علماء کی ایک جماعت تھی, ساتھ میں گئی. جب گئے تو ساتھ میں تھے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے برجستہ ان کی کوٹ میں کھڑا ہو کر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے ماں باپ اور تمہارے پہلے لوگ تو ایسے نہیں تھے, وہ تو مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے تھے, تم کیسے لوگ ہو کہ تم مسلمان کو قتل کرتے ہو؟ تو قوم کے سردار نے, فوج کے سردار نے کہا, ہم نے سنا ہے کہ تم ہماری حکومت لینے والے ہو, تم ہماری حکومت لینے والے ہو, قبضہ کرنے والے ہو. تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایسی ایسی بات کی. علماء کرام جو ان کے ساتھ جماعت گئی ہوئی تھی وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ بادشاہ کے سامنے, تاتاری قوم کے سردار کے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں, قریب ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے سارے علماء کی گردن اڑا دی جائے گی. بالکل بے ڈھڑک, کوئی خوف خطر نہیں اور بات کر رہے ہیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں, جب میں ان کے سامنے گیا تو میرے ساتھ علماء تھے, جب واپس اپنے مکان پر گیا تو میرے ساتھ ایک بھی عالم نہیں تھا, مجھے سارے علماء چھوڑ کر چلے گئے کہ کہیں ان کی وجہ سے ہماری گردن نہ اڑا دی جائے. بے خوف بولنے والے. کیا کہا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہ تمہارے باپ دادا نے تو اس طرح کا کام نہیں کیا جو کام تم کرتے ہو. تو ان لوگوں نے کہا, لگتا ایسا ہے تم ہماری حکومت لینے والے ہو, ہم تک خبر پہنچ چکی ہے. تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, تمہاری حکومت کیا, تمہاری حکومت جیسی 10 حکومتیں ہو, میرے سامنے دنیا کے ایک روپیے ایک ٹکے کے برابر بھی اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے, مجھے تمہاری حکومت سے کیا لینے دینا ہے, میں تو دین کا کام کرنے والا, میں تمہاری حکومت لے کے کیا کرو گے, تمہاری حکومت کا ویلیو میرے سامنے ایک روپیے کے برابر نہیں ہے. ان کو اس بات کا یقین تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. بے دھڑک دین کی دعوت کرنے والے, بغیر کسی گھبراہٹ کے, کوئی ذہنی پریشانی نہیں, اور یقین بھی کامل. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب ان کے سامنے قوم کا سردار اتنی خطرناک پوائزن لے کر حاضر ہوا, کہا اس کو کیوں لایا ہے, کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے, یہ اتنی خطرناک پوائزن ہے کہ تم اس کو پیو گے, ایک ہی پیٹے ہی فوراً ختم ہو جاؤ گے. خالد بن ولید نے اللہ کا نام لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء, اور پورا پوائزن پی لیا. یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ابھی موت آئے, کبھی موت آئے, لیکن خالد بن ولید نے کہا, میرا اللہ نہیں چاہتا ہے تو پھر میری موت نہیں آئے گی, اور میرے اللہ چاہے گا تو میری موت آ جائے گی, اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے, تم نہیں ہو. اتنا یقین تھا ان کو. تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ان نقول الا تراکا, ہمارے معبودوں کی فتکار تم پر پڑی ہے جس کی وجہ سے تم ایسے مخبوط الحواس پاگل جیسی بات کرتے ہو کہ اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, کیسے ہم سارے معبود کو چھوڑ کر تمہاری طرف آ جائیں گے؟ کیا فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے, انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون، ہم تمہارے معبود کو ماننے والے نہیں ہیں، ان معبودوں سے ہم بڑی ہیں، اللہ بھی گواہ ہے میرے ساتھ اور تم سب بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں کا انکار کر رہا ہوں. جب میرا اللہ نہیں چاہے گا تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. فَقِيدُونِ جَمِيعًا مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ تم ساری پلاننگ کر لو، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اور مجھے مہلت بھی نہ دو. اس پر میں نے آپ کو کل بات میری آ کر اٹکی تھی کہ جب دنیا اپنی پلاننگ کو ختم کر دیتی ہے، سارے حربے ان کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اپنی پلاننگ شروع کرتا ہے. اس پر میں نے ہجرت کی بات سنائی تھی کہ جب ان لوگوں کی پلاننگ کا آخری حربہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا تھا تو اللہ پاک نے کہا کہ تم ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت بھی ایسا انداز کہ نکل رہے ہیں اور دشمن کو پتا تک نہیں ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، ہر نبی کیا کہتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب تمہارا بھی رب ہے. ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات کی، جو ہدایت دینے والا اسی کی طرف ہمارا بھروسہ ہے. اور مومنین کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے جس نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے. ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی. اب توکل کس کو کہتے ہیں، توکل کا کیا مطلب ہے؟ غزالی فرماتے ہیں، اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، نتیجتاً اللہ پر چھوڑ دو. اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کا نام توکل ہے. ایک صحابی آئے مدینہ منورہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے بیٹھے، فرمایا کہاں سے آئے؟ کہا فلاں جگہ سے. کس پر آئے ہو؟ کہا اونٹنی پر. کہاں ہے تمہاری اونٹنی؟ کہا میں نے مسجد سے باہر چھوڑ دی ہے. فرمایا جاؤ آکلا و توکل علی اللہ، تمہاری اونٹنی کے گھٹنے کو باندھو، اس کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اسی کا نام توکل ہے. آدمی اپنی گاڑی کھلی چھوڑ دے کہا اللہ بھروسہ، گھر کھلا چھوڑ کر سفر کرے اللہ بھروسہ، اس کا نام توکل نہیں ہے. آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا بس اسی میں، فرمایا سارے کام کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑو کہ یہ دوا لایا ہوں، اس دوا میں کچھ نہیں ہے، شفا رکھنے والی ذات تو میرا اللہ ہے، اس میں یا دوسری دوا میں، ایک دفتر میں دوسرے دفتر میں، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے. اسباب اختیار کر لیا اب اللہ پر بھروسہ کرے. اسی لیے ہمارے پہلے زمانے کے حکما جب یہ پرسکرپشن لکھتے تھے تو کیا لکھتے تھے؟ اللہ شافی اوپر لکھتے تھے، ہو الشافی اوپر لکھتے تھے، بعد میں دوا کا نام لکھتے تھے. وہ اشارہ کرتے تھے کہ اس میں بھی شفا رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر انسان کا کام بنتا ہے. فرمایا اکلھا وتوکل علی اللہ، اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. گاڑی کھلی چھوڑ دی کہا اللہ بھروسے چھوڑ دیا، آ کر بیٹھ گیا، گھر کھلا ہوا ہے دروازہ لاک نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ، اس کا نام توکل نہیں ہے. توکل نام ہے اپنے اسباب کو اختیار کر لو اور پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے جس نے اللہ پر توکل کر لیا اسباب کے بعد اور یہ دعا پڑھ لی، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں واپس اس کے گھر پہنچانے تک اس کی حفاظت کروں گا، اس کی بھی اور گھر کی بھی حفاظت. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، بعض وہ ہوتے ہیں جن پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے، خوف ہی خوف، فی ہے، بعض وہ تھے جس کے اندر امید کا غلبہ ہے. بعض لوگ بہت ڈرتے جنت میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیسا عذاب ہوگا, ڈرتے رہتے ہیں. اور اسی میں آدمی اپنے ذہن کو کھو بیٹھتا ہے. اور بعض لوگوں کو دنیا کے مال کا غلبہ ہوتا ہے, اور بعض لوگ دعوت کا کام ہی کرتا رہوں گا, مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کا کام اللہ کا کام. دیکھو انبیاء علیہ السلام, لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا اللہ, بس دعوت کا کام کروں گا, مجھے جاب کی ضرورت نہیں. یہ قسم کا ہیجان ہے, غلبہ ہوتا انسان کو. ان لوگوں کے لیے فتوے نہیں لکھنے چاہیے, ان لوگوں کو حکمت سے سمجھانا چاہیے. ہر ایک جگہ فتوے نہیں چلتے ہیں, ہر جگہ فتوے نہیں چلتے ہیں, ہر جگہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہوتی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے, اور ایک چودھری صاحب تھے, ان کے چار بیٹے تھے, چاروں بڑے بڑے عالم تھے, حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے تھے. بڑے بیٹے کا نام مولانا حبیب اللہ صاحب, باپ کا انتقال ہو رہا ہے, آخری وقت ہے, اور باپ صرف بچے کلمے یاد دلا رہے ہیں, تلقین کر رہے ہیں, لیکن باپ میری فلاں پراپرٹی, میرا فلاں مال, میری فلاں جگہ, میرا فلاں, بس اسی کی بات ہے, مر رہا ہے اور دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہے. اب یہ بیٹے سارے علماء ہیں, بڑے بڑے, حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں, حضرت مدنی کے مریدین میں سے ہیں, پریشان ہیں, اس حالت میں باپ کی موت آ جائے گی تو کیا ہوگا. تو میسج بھیجا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر, حضرت مدنی نے تار بھیجا, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. مولانا حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹرین اسٹیشن پر لینے کے لیے گیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت مدنی جب اترے تو دیکھا میں تو زاروں کی تار رو رہا تھا. مولانا حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت مدنی کو دیکھ کر میں بہت رو رہا تھا. حضرت مدنی سمجھے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, تو مجھے کہہ رہے ہیں چلو, والد کا تسلی دے رہے تھے, گھبراؤ نہیں, اللہ تمہیں صبر دے وغیرہ وغیرہ. تو کہا نہیں, میں والد کی موت پر نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد کی یہ حالت ہے, آخری حالت ہے, اور دنیا ہی کا غلبہ ہے, دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا, اور کچھ نہیں, دنیا کا غلبہ لگاؤ, مال ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, کلمہ پڑھا رہا ہوں, تلقین, کوئی جواب نہیں دے رہے, تو مجھے ڈر ہے کہیں اس حالت میں میرے باپ کی موت نہیں آ جائے. حضرت مدنی نے حکمت اختیار, چلو میں آتا ہوں, گھر چلتا ہوں تمہارے گھر, اپنے ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لو, اور ایک روم جہاں پر ابو سوئے ہیں اس روم میں جا کر مصلی لاؤ, اور مصلی پر دو رکعت پڑھی, اور حضرت نے ذکر جہری شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ذکر جہری. اس کے باپ کو کچھ نہیں کہا, اس کے باپ کو کچھ نہیں کہا, کلمہ پڑھو یہ وہ کرو, کچھ بھی نہیں کہا, بس بیٹھ گئے, دو رکعت نماز پڑھی اور ذکر جہری شروع کر دی, اتنا زور سے ذکر کہ وہ اس کا باپ سن سکے. بس ذکر جہری شروع کیا, آدھے گھنٹے تک ذکر کیا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, میں چلتا ہوں. حضرت نے جیسا ہی قدم باہر رکھا, گھر میں باپ نے وہی ذکر شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ذکر کرتے کرتے ہی اس کی موت آ گئی. ذکر کر, بعض لوگوں کے اوپر غصے کا غلبہ ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ, چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ, چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہے, غصے کا غلبہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, اور ایک حضرت کے مرید کا خط آیا کہ حضرت جب بھی گھر میں جاتا ہوں غصہ ہی غصہ ہے, گھر جاتا ہوں غصہ آتا ہے, بیوی کے اوپر, بچوں پر غصہ, جہاں بیٹھتا ہوں جس مجلس میں بات چلی غصہ آ گیا, فوراً آپے سے باہر ہو گیا, پریشانی ہے مجھے. حضرت نے کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, لکھنؤ چلے جاؤ, میرے ایک خلیفہ ہے, حکیم ہے, بہت بڑے, وہ تو حکمت کا کام کرتے ہیں, صبح 8 بجے سے دکان کھول دیتے ہیں, 5 بجے تک آپ کا کام ہے, میرا یہ لیٹر لے کر ان کے پاس چلے جاؤ, میسج کہ آپ کے پاس بیٹھنے کا کہا گیا ہے, آپ کو ان سے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا ہے, صرف ان کی دوائی کی دکان پر بیٹھ کر, دوائی کی دکان پر بیٹھ کر ان کو دیکھتے رہنا,
اور ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے, بس تمہارا کام 4-5 گھنٹے جہاں تک تمہارا دل لگے بیٹھنا ہے, واپس پھر اپنے گھر چلے جانا. روزانہ کا ایک دن, ایک ہفتے, 2-3 ہفتے کا معمول بنا لو, جا کر بیٹھ جانا.
کوئی وظیفہ نہیں, کوئی تعویذ نہیں. صبح 8 بجے گھر سے نکلتے تھے, اس حکیم صاحب جو حضرت تانوی کے خلیفہ تھے, جا کر وہاں بیٹھ گئے. کہا حضرت کو خط بتا دیا, کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ, یہ کرسی ہے, بیٹھے رہو, میں اپنا کام. ایک کسٹمر آیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, حضرت ذکر کرے جا رہے, اپنا کام کیے جا رہے, نسخہ لکھے جا رہے, دوائی دیتے جا رہے, نسخہ لکھے جا رہے, دوائی دیتے جا رہے. اللہ, 12 دن ہوئے یہ روزانہ دوائی کی دکان والے حکیم سے, ان حضرت کے خلیفہ سے واپس پورا کر کے اپنے گھر جاتے ہیں تو بالکل نرم ہے, کوئی غصہ نہیں. 12 دن کے بعد حضرت کو خط لکھا کہ حضرت 12 دن میں میرے اندر میں چینجنگ آ گئی, مجھے پتا نہیں میرا غصہ کہاں ہے اور کیسے ختم ہو گیا. حضرت نے اس کو جواب میں لکھا, حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات آپ اردو میں پڑھا کرو, عجیب عجیب باتیں لکھی ہے. اللہ اکبر. مونتقی صاحب فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی جب تک ایک صفحہ نہ پڑھ لو حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا. فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے اندر سے حلم کو منتقل کیا میرے خلیفہ میں, حلم کو, بردباری جو اللہ نے دی ہے, منتقل کیا حاجی امداد اللہ صاحب سے میرے اندر, میرے اندر سے لے کر اجازت دی میں نے ان کے اندر میں. آپ صرف ان کے پاس بیٹھے ہیں, بیٹھنے سے اللہ پاک نے ان کے اندر جو حلم تھا وہ تمہارے اندر منتقل کیا ہے, اب تمہارا غصہ ختم ہو چکا ہے. بیٹھنے سے, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ اتنی چینجنگ کر دیتا ہے, اگر اس کے پاس ذکر اذکار اور خدمت ہی کرتے رہے تو اللہ کتنی چینجنگ کر دیتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ انسان کی بگننگ ہوتی ہے, بگننگ ہوتی ہے, اب تو دعوت کا کام کرتا رہوں گا. ایک تو انسان کا غلبہ ہے, وہ ایسا غلبہ ہے خوف کا, امید کا, نہ معلوم کیسا کیسا, اور ایک ہے انسان کے اندر میں ابھی بگننگ ہو رہی ہے, اب میں دعوت کے کام میں لگا رہوں گا, بس یہ کام, اب میں قرآن ہی پڑھتا رہوں گا, اب میں نماز ہی پڑھتے رہوں گا, جاب پر نہیں جاؤں گا, دکان پر نہیں جاؤں گا, یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں, بس اللہ 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 اللہ. ان لوگوں کو آپ فوری طور پر سمجھائیں قبل اس کے کہ وہ دماغ کھو بیٹھے. یہ چیز بھی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حاجی لوگ جب حج ختم کر دیتے تھے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مکہ میں رہ جاؤں, مکہ میں رہ جاؤں, عبادت کرتا رہوں کعبہ کے اندر رہ کر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ڈنڈے لگاتے تھے, جاؤ نکلو یہاں سے, گھر جاؤ, واپس گھر جاؤ, اگر تم یہی پڑے رہو گے کعبہ کے اندر میں, مکہ میں پڑے رہو گے تو پھر بزنس کون کرے گا, کام کون کرے گا دنیا میں, پھر یہ کام کیسے چلے گا, بزنس کیسے چلے گی, دکانیں کیسے چلے گی. حضرت عمر ان کو نکالتے تھے, جاؤ نکلو, حج پر لیا گھر جاؤ, ورنہ پھر کیا ہوگا, اگر میں نہیں نکالوں گا تو آج 10 ہے, کل 20 ہے, پھر 50 ہے, پھر بھر جائے گا حرم, پھر دکانیں کیسی, پھر بزنس کیسے چلے گی. یہی بات, انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے, وہ میرا رب ہے, تمہارا رب ہے, کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ما من دابت الا هو اخذ بناصيتها, دنیا میں جتنے بھی دابا, رینگنے والے جانور, رینگنے والے کا کیا معنی ہے, جس کے 4 پیر ہوتے ہیں, وہ چلتے ہیں نا اپنے پیروں پر, جتنے بھی ہیں سب کس کے قبضے میں ہے, ناسیہ, سب کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے, سب کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے, سب اللہ کے کنٹرول میں. کیا مطلب اس کا, نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے, کوئی بھی کسی قسم کا آدمی ہو. یہی بات اللہ فرما رہے ہیں ابو جہل کے لیے سورہ اقرا بس میں, ربک الذی خلق میں, ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی
ارائیت ان کذب و تولا، یہاں سے ارائیت ان کذب و تولا الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناسیہ ناسیت کاذبت خاطیہ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ.
کیا
کہا ابو جہل نے؟ کہا میں کل دیکھتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حرم میں آ کر نماز پڑھتے ہیں،
میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. لوگ جمع ہو گئے، صحابہ بھی جو کچھ ماننے والے تھے اور کفار بھی. ابو جہل مانتا نہیں اور نبی اپنی عبادت میں اڑے ہوئے ہیں، نبی اپنے کام میں لگے ہوئے، نماز چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ابو جہل تکلیف دینے کا چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اب کیا ہوگا؟ بڑا پتھر لیا ابو جہل نے، کہا میں جاتا ہوں پتھر سے ان کو کچلتا ہوں یا گلا دبا دیتا ہوں. گلا دبا دیتا ہوں، جا رہا ہے. ناسیت کاذبت خاطیہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سند الزبانیہ، زبانیہ ہمارے فرشتے ہوتے ہیں، ان کو ہم بھیجیں گے، دبائیں گے تمہیں، دبوچیں گے، چھوڑنے والے نہیں ہے. ابو جہل جب وہاں پر گیا مارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہ آپ نماز میں کھڑے تھے، جا رہا ہے، واپس بھاگ رہا ہے، لوگ کہہ رہے کیا ہوا ابو جہل کو؟ مارنے جا رہا تھا، کل تو چیلنج کر رہا تھا کہ میں دیکھوں کیسے حرم میں نماز پڑھے، میں دیکھوں تو صحیح، مارنے جا رہا تھا، اور کیا بات ہے، واپس بھاگا ہوا آ رہا ہے. لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کیا ہوا، تجھے کیا ہوا؟ یہ پورا واقعہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے وہاں پر نقل کیا ہے اس سورت کے اخیر میں، سند الزبانیہ. فرمایا میں نے دیکھا کہ وہاں پر نبی علیہ السلام کی چاروں طرف کچھ کھڑے ہیں، وہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے، دبونا چاہتے ہیں. ایک روایت میں ہے بڑے بڑے دانت ہیں اور بڑی بڑی آنکھیں ہیں، مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک روایت میں آنکھ کا انگارا ہے، مجھے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ وہ اونٹ ہے، وہ اتنا بڑا منہ کھولا ہوا ہے، مجھے کھانا چاہتے ہیں، اور میں وہاں سے بھاگا ہوں. سارے سب کا قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، چھوٹی چونٹی کا قبضہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. کب چلے گی، کب بیٹھے گی، کب رکے گی، کب آگے بڑھے گی، کب مڑے گی، کہاں کھائے گی، کتنا سفر کرے گی، سب اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ سب جانتا ہے سب کچھ. ما من دابتن الا هو آخذ بناصيتها ان ربي، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. اللہ اکبر، ہم تو کہہ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور یا یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا رب سیدھے راستے پر ہے. رب کو سیدھے راستے پر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سیدھے راستے پر ہی ہے، وہ تو سب کو سیدھا راستہ بتلاتا ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب میرا رب عدل و انصاف پر ہے، میرا رب عدل و انصاف پر ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ میرا رب کا راستہ سیدھا ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا رب کا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. جو ادھر ادھر جائے گا بھٹک جائے گا، ختم ہو جائے گا. آگے فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ. اللہ اکبر. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کی تو میں تو اپنا دین پہنچا چکا ہوں. ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ مکہ کے مشرکین یا جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ماننے والے، وہ یوں ہی سمجھتے تھے خدا کی خدائی ہماری عبادت پر موقوف ہے، ہم عبادت کریں گے تو خدائی باقی ہے. جیسے ہم ووٹنگ دیں گے تو آئے گا، ووٹنگ نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا. وہ یہی سمجھتے ان کے ذہن میں کہ خدا کی خدائی ہماری عبادت پر موقوف ہے، ہم عبادت کریں گے تو اس کی خدائی باقی، اور اگر ہم نے عبادت نہیں کی تو اس کی خدائی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے.
مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ عبد القادر نے ترجمہ فرمایا، اللہ الصمد کا، اللہ کی ذات انبیلی ہے. کیا مطلب اس کا؟ انبیلی کا کیا مطلب ہے؟ ایک سنسکرت لفظ ہے، سنسکرت میں کہ انبیلی کا مطلب عاشق روتا رہے اور معشوق اس کی طرف توجہ تک نہ کرے. وہ بے نیاز ہے، اس کی کسی کو ضرورت نہیں، ہاں جس کی طرف نگاہ کر لی اس کا کام بن گیا. وہ عبادت میں سجدوں میں روتا ہے، طوافوں میں روتا ہے، وہ صفا مروہ میں روتا ہے، وہ رات کے تہجد میں روتا ہے، داریاں ان کی تر ہیں، لمبے لمبے سجدے ہیں. میرے نبی کا لا احصی ثنان علیک انت کما اثنیت علیک علی نفسک، لمبے لمبے سجدے ہیں، تہجدے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بلا رہے ہیں اللہ معشوق. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جو ہے اس کی طرف بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. تمہاری عبادتوں سے میرا درجہ بڑھنے والا نہیں، اور تمہارے گناہوں سے میرا درجہ گھٹنے والا نہیں ہے. اللہ اللہ ہی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہی اللہ اللہ ہے. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. یہی بات تو کہی تھی نا بنی اسرائیل کے گنہگار نے، جنگل میں ڈال دیا، ماں باپ بھی نہیں، بھائی بہن بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ مجھے سزا دینے سے، مجھے سزا دینے سے تیرا خزانہ بڑھ جاتا ہے تو سزا دے دے، اور مجھے معاف کرنے سے تیرے خزانے میں، تیرے خزانے میں کمی آتی ہے تو معاف نہ کر، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیرا خزانہ بڑھتا نہیں، مجھے معاف کرنے سے تیرا خزانہ گھٹتا نہیں، تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو اللہ میرے ماں باپ بھی نہیں، میرا بھائی بہن بھی نہیں، لوگوں نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا اور مجھ سے بائیکاٹ کر لیا ہے، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، مجھے معاف کر دے. اللہ نے موسیٰ سے کہا، جاؤ ان کو کفن بھی دو، دفن بھی دو، ان بھی نماز بھی پڑھو، اور جتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوں گے، یہ میرا ولی ہے، اس کی وجہ سے میں سب کی مغفرت کر دوں گا، سب کی مغفرت کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم آئی، فرمایا کیا بات ہے، کیسے مغفرت ہو گئی، یہ تو بڑا گنہگار تھا. فرمایا اس نے ایسے وقت میں ایسے الفاظ سے مجھے پکارا ہے کہ میں نے اس کو اپنا ولی بنا دیا ہے، جو اس کی نماز پڑھے گا اس کی بھی میں مغفرت کر دوں گا. اللہ کی ذات تو خدا خدائی، ہماری عبادتوں سے کیا اس کی ذات بڑھ جائے گی؟ ہم احسان کرتے اللہ پر، ہم اللہ پر احسان نہیں کرتے. قرآن کریم کی آیت ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. تم نیکی کرو گے تمہارے لیے، تم برائی کرو گے اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا. اللہ کی ذات تم پر ظلم کرنے والی نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات ہے، بلند و بالا ہے. فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. میں تو تمہیں میرے نبی کا، میرے اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں، تم کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر نہیں کرو گے، نہیں کرو گے، تو پھر تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا. بقول مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم لوگ اپنی حالت نہیں بدلو گے تو اللہ پھر تمہیں بدلنے والا نہیں ہے، تمہیں اپنی حالت کو بدلنی پڑے گی، اپنی چینجنگ کرنی پڑے گی. تم کرو گے تو پھر اللہ تمہارے حالات کو بدلے گا. وہاں پر مولانا علی میاں صاحب نے ایک بات لکھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا میں لوگ کتنے ہی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، کہیں امریکہ میں، کہیں یورپ میں، کہیں افریقہ میں، کہاں کہاں، کہیں ہندوستان میں، کہیں بنگلہ دیش میں، اتنے مسلمان ہو گئے، اتنے مسلمان ہو گئے، اتنے مسلمان ہو گئے. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ تم اپنی حالت کو نہیں بدل رہے، تم اپنی زندگی کو نہیں بدل رہے، تم گناہوں میں دبے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ وَيَسْتَكْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ آہستہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو اسلام میں لے آئے،
یہ ایسا تو نہیں ہو رہا؟
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
یہی زمانہ تھا،
پہلے خلافت راشدہ ہوئی اور خلافت راشدہ کے بعد اموی زمانہ آیا، اموی،
چلو تاریخ میں بھی گھما دوں تھوڑا سا،
اموی زمانہ آیا اور اموی کے بعد عباسی دور آیا، اور عباسی لوگ تاریخ میں لکھا ہے وہ ناز کرتے تھے اپنی سرداری پر، کہتا تھا ہم سے کون چھین سکتا ہے حکومت، ہم سے کون چھین سکتا ہے، اگر چھینیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، تبھی وہاں تک کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ کچھ ہی دور آیا،
ابن عسیر رحمت اللہ علیہ کی آپ تاریخ ابن عسیر پڑھے، تاریخ ابن عسیر فرماتے میں نے بغداد کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟
بغداد کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خون کے آنسو بہے، ایسے حالات تھے بغداد کے مسلمانوں کے عباسی زمانے کے۔ ابن عسیر فرماتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان حالات کو لکھوں، اس لیے کہ میرا ہاتھ نہیں چلتا، قلم نہیں چلتی میری، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں ان حالات کو دیکھ کر کس انداز سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا تھا، لیکن قوم نے مجھے کہا، میرے ماننے والوں نے مجھے کہا آپ کو لکھنا ہی پڑے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ نہیں تو کوئی اور لکھے گا، آپ ہی لکھ دو، تو میں نے لکھنا شروع کیا۔ اس تاریخ ابن عسیر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ، ابن عسیر رحمت اللہ علیہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، ابن عسیر فرماتے ہیں میں اپنے دوست کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے ایک جگہ پر مجھے دعوت ملی، یہ کھانے کی دعوت ہے، فلا پہاڑ کے اوپر وہاں سب جمع ہوں گے، میں ادھر چلنے لگا تو میں نے دیکھا ایک آدمی بہترین کپڑا پہنا ہے، اس کے گلے میں سلیب لٹکایا ہوا ہے، سلیب کراس جس کو بولتے ہیں، کراس لٹکایا ہوا ہے، اور وہ چار زانو بیٹھ کر آسمان کی طرف آنکھوں سے آنسو ہے اور رو رہا ہے، عیسائی تھا، یہ عیسائی تھا، یہ کرسچن تھا، سلیب لٹکایا ہوا اور خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے کب زمانہ آئے گا، اے اللہ کب زمانہ آئے گا کہ یہ ظالم ختم ہو، انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا جا رہا تھا اور گھنٹوں بیٹھے بیٹھے وہ کرسچن رو رہا تھا۔ ابن عسیر کہتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھی، میرے دل میں آ گیا کسی نہ کسی کا رونا کام آئے گا، اور اللہ عذاب کو بھیجنے والا ہے، تباہی آنے والی ہے۔ کچھ ہی دن نہیں گزرے تھے کہ ٹٹاریوں نے حملہ کیا عباسیوں پر، کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ختم کر دیا سب کچھ، اور حکومتوں کو چار خلافت میں تقسیم کر دیا۔ یہ تاتاریوں نے جو حملہ کیا ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کے خون کے خون بہا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد ترکیوں کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد سے زمانہ ختم ہو گیا۔ آج مسلمان ترس رہا ہے کہ کوئی نیا خون پیدا ہو، نیا خون پیدا ہو۔ اسلام میں کتنے لوگ ہیں نئے مسلمان ہوتے ہیں، ہے کہیں مستقل مدرسہ ان لوگوں کے لیے کہ ان کی تربیت کی جائے؟ بس مسلمان ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباشی دے دی، اس کو ہدیہ دے، اٹر دے دیا، ختم ہو گئی۔ کبھی ایسا کوئی مدرسہ ہے؟ یہ فکر تو علامہ اقبال نے کی تھی، علامہ اقبال نے یہ فکر کی تھی کہ جتنے بھی نئے مسلمان ہوتے ہیں میں ایک کالج کھولتا ہوں، اس میں دو سال کا کورس رکھتا ہوں، ان نئے مسلمانوں کو دو سال میں ساری تربیت کی جائے گی، اور دو سال کے بعد ان کو یورپ بھیجیں گے، ان کو امریکہ اور یو کے بھیجیں گے، وہاں پر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے وہ کس لائن سے واپس آئے ہیں، کس مذہب سے آئے ہیں، تو ان کے لیے دعوت پھیلانا بڑا آسان ہے۔ ایک آدمی نے ذمہ داری لی کہ یہ بلڈنگ ہم لیتے ہیں، بلڈنگ لی ہے اس کے بعد خرچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک سال تک یہ کالج چلا ہے, ایک سال کے بعد بند ہو گیا, اس لیے کہ جس نے ذمہ داری لی اس نے خرچہ دینا ہی بند کر دیا. کاش کہ یہ چلتی, علامہ اقبال کہتے ہیں کاش کہ چلتی تو دنیا میں جو نیا خون پیدا ہوا, نیا خون یعنی نئے مسلمان تھے, انہیں یہ تعلیم دی جاتی قرآن پڑھانے کا, حدیث پڑھانے کا, حدیث سکھانے کی, اور ان کو نمازیں, ان کو عبادت, ان کو اللہ رسول کی سنتیں, اس پر مستقل کورس رکھا جاتا. دو سال کا, ایک سال کا, تین سال کا, تو انہیں پتا ہوتا. اب کتنے ایسے نون مسلم ہیں, اسلام تو قبول کر لیتے, انہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے سنت کیا ہے, نماز کیا ہے, قرآن کیا ہے. کبھی اس نے اس کو کھینچا, کبھی عیسائیوں نے اس کو کھینچ لیا, کبھی قادیانی نے اس کو کھینچ لیا, کبھی شیعہ نے اس کو کھینچ لیا, کبھی سلفی نے اس کو کھینچ لیا, کبھی دیوبندی کی طرف چلا گیا, کبھی بریلوی کی طرف چلا گیا. اس کو خود پتا نہیں میں کون سی دھرم کی طرف جاؤں, میں کون سے فرقے کی طرف جاؤں, اسے خود پتا نہیں, وہ پریشان ہے. اب ظاہر بات ہے جس فرقے میں جائے گا وہی کام کرنے والا ہے. کبھی سوچا ہم نے اپنی اولاد کا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کبھی جو حالت اسپین کی ہوئی ہے, 20,000 مسلمان, سارے 80% کرسچن تھے, ان 20,000 مسلمانوں نے اپنی اولاد کی کبھی محنت, اپنی اولاد پر کبھی محنت نہیں کی. یہ تو بات سے بات یاد آ رہی ہے, کبھی اپنی اولاد پر محنت نہیں کی, کبھی نہیں. کیا ہوا؟ اسپین کی حالات آپ کے سامنے ہیں, سائیوں نے سب کو ختم کر دیا. 25-25, 30-30 سال تک انہوں نے قرآن کریم کو نہیں دیکھا تھا. مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک بات لکھی ہے دامن برکاتہم نے, کہ میں اسپین میں ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا, ایک گوری قسم کی عورت آئی اور مجھے کہا کیا پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرے جیب میں قرآن, اس کو میں پڑھ رہا ہوں, ابھی فلائٹ کے 2-3 گھنٹے ہیں تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا مجھے دو. اس کو میں نے قرآن دیا. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, ایک گھنٹہ ہوا, اس کو میں نے کہا بیٹی مجھے قرآن دے دو, میری فلائٹ کی تیاری ہے. کہا مجھے دیکھنے دو, 35 سال ہو گئے میں نے, میرے ماں باپ نے قرآن کو دیکھا, اس کے بعد 35 سال ہو گئے میں نے قرآن کو آج دیکھا ہے. سب کچھ ختم کر دیا تھا. ان کی اولاد کی انہوں نے تربیت نہیں کی ہے. اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے, یہ نہیں سمجھنا کہ مسجدیں ہیں. اسپین میں بڑے 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 کتب خانے تھے, بڑے بڑے کتب خانے, کتابوں کی انتہا نہیں. وہ دریا ہے بالکل کالی کالی روشنائی سے بھرا پڑا ہے, خون سے بھرا پڑا ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو اسلام نہیں سکھایا, تربیت نہیں کی, اہل بیت کی محبت نہیں سکھائی, اللہ کے نبی کی ویلیو ان کو نہیں سکھائی, کون تھے ہمارے نبی, اللہ کون ہے, انہیں توحید نہیں سکھائی, یاد رکھو, یاد رکھو, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ورنہ آئندہ نسلوں میں کیا ہوگا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. جبکہ آج ہی سے, آج کے زمانے سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. آپ کو سب کو پتا ہے, میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, کہ آپ اپنے اولاد کو گانا سننے سے, اس سے, اس سے, اس سے روک نہیں سکتے, قانون کے خلاف. کیا ہوگا نسل کے بعد نسل؟ اس لیے اپنی اولاد کی فکر کریں. وَيَسْتَقْلِبُ رَبِّي, تو بات نکلی یہاں سے, وَيَسْتَقْلِبُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے, تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَدُرُّوهُ شَيْئًا وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا, اللہ اکبر, پھر تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے, ذرہ برابر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں, مفتی کفایت اللہ صاحب جنہوں نے تعلیم الاسلام لکھی ہے, جب ہندوستان میں مفتی بولا جاتا تھا اس زمانے میں تو سٹریٹ اوے مفتی کفایت اللہ مراد ہوتے تھے, نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ایک ایسی ہستی گزری ہے, ایک ایسی ہستی گزری ہے مفتی کفایت اللہ صاحب, دہلی والے. یہ ایک حجام کے بیٹے ہیں, نائی کے بیٹے ہیں. اللہ جس کو علم دیتا ہے, کیا ترقی پورے ہندوستان میں اس زمانے میں. مفتی میں اگر کوئی مشہور تھا تو مفتی کفایت اللہ صاحب تھے, ان کا فتویٰ ہر جگہ چلتا. لیکن اتنے نیک اور صاحب حکمت آدمی تھے, 25 سال تک سدر قوم کے ساتھ, جو لوور درجے کی, گھٹیا درجے کی قوم ہوتی ہے, ان کے اندر میں انہوں نے دین کا کام کیا. سدر قوم یعنی بالکل گھٹیا درجے کی جھپڑ پٹی میں رہنے والی, کیا کرتے تھے ان کے پاس جاتے تھے کھانا لے کر, چلو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ, تم پہلے کھاؤ میں بعد میں کھاتا ہوں, تمہارا بچا ہوا, تم پانی پیو میں پیتا ہوں. اس طرح سے کتنے 25 سال تک ان قوم کے اندر میں محنت کی, 10,000 سے زیادہ مسلمان بنے ہیں, کئی ہزار مسلمان بنے. گاندھی جی نے دیکھا کہ یہ تو اب سارے مسلمان ہو رہے ہیں, تو ان سودر قوم کو کیا کہا, تم سودر تھوڑے ہو, تم تو ہریجن ہو. ہریجن کے معنی, ہری کے معنی بھگوان, بھگوان والے ہو, تم تو بہت بڑے ہو. اس طرح کہہ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگا, اپنی طرف. لیکن برس صاحب حکمت آدمی مفتی کفایت اللہ صاحب تھے. 25 سال تک اس زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کا نام آصف تھا, اس نے حالات لکھے. اس نے کہا میں ہر وقت کفر کا فتویٰ لگاتا تھا, یہ بھی کافر, برائی کرتا تھا, لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی میں کہتا تھا تو ایسا ہے, لیکن مجھے کبھی بھی ایک لفظ نہیں کہتے. میں ان کی مجلس میں بیٹھتا, وہ نماز پڑھنے جاتے, میں نماز نہیں پڑھ, جاؤ تم پڑھو, میں نہیں پڑھتا, مجھ پر نماز نہیں ہے, لیکن کبھی مجھے نہیں کہا. کہا اس آدمی نے مفتی کفایت اللہ صاحب کے انتقال پر, کہا آج میں توبہ کرتا ہوں, یہ مفتی کے پاس اتنا علم ہے کہ اس کا 10% میرے پاس بھی نہیں ہے, اتنا بڑا مفتی ہے کہ مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ تو ایسا نہ کر. اس کی حکمت نے مجھے آج مجبور کیا کہ میں توبہ کروں اور صحیح راستے پر آؤں. ایسے ایسے لوگ گزرے, ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے, ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ کا پتہ نہیں, ہمیں تو دادا کی زندگی کا پتہ نہیں. چھوڑو اکابرین کو, اپنے دادا کیسے تھے ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے, اپنے نانا کیسے تھے ان کی زندگی کا, اکابرین کی تاریخ کہاں پڑھیں گے. بھائیو یہ تو شکر ہے کہ اللہ پاک دماغ میں کچھ بات ڈال دیتا ہے, یہ تاریخ کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکابرین نے اسلام پر کتنی محنت کی ہے. ذرا اندازہ تو کیجیے کیسے تھے وہ لوگ. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا, اگر تم چینج نہیں ہوگے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا, پھر وہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے. یوں نہیں سمجھنا کہ ہماری ایک نماز کافی ہے, دو نماز کافی ہے, ہفتے میں ایک بار پڑھ لوں گا, میں بڑا احسان کرتا ہوں اللہ پر, اللہ کو میری نماز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو میرے روزے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے میرا جو حکم ہے اس کو پورا کر, تو کامیاب ہوگا, لیکن تیری اس عبادت پر میں شکر گزار بنوں گا. اللہ تو شاکر ہے نا, بعض مفسرین فرماتے اللہ کا نام شاکر, وکان اللہ شاکرن علیما, شاکرن علیما یا شاکر کا شکر کرنے والا, اللہ کے شکر کرے. فرمایا اے بندے میں نے تجھے احکام دیے ہیں, اگر تو اس پر عمل بھی کر لے گا تو مجھے تو تیرے احکام کی ضرورت نہیں ہے, اس کا فائدہ تو تجھے ہی ہوگا, لیکن پھر بھی میں تیرا شکر ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ تو نے کیا ہے. اللہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے ان ربی علا کل شئین حفیظ, بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کی حفاظت میں ساری دنیا موجود ہے, کوئی اللہ سے باہر نہیں ہے, سب کی پروٹیکشن ہو رہی کس سے بھائی, اللہ سے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو تفسیر قرآن کریم کی باتیں انبیاء علیہ السلام کی سمجھنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, کہ یہ کیسے لوگ تھے, کیسی زندگی گزار کے گئے ہیں. اللہ ہمیں استقامت علی الدین نصیب فرمائے انشاءاللہ. آگے پھر مضمون لمبا ہے, آئندہ کل بیان کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والیہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو رحیم ہے کریم ہے, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ تیری بے شمار نعمتیں ہم پر ہے گن نہیں سکتے ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں گن نہیں سکتے ہیں.
ہماری ذات سے لے کر دنیا تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، گھر سے لے کر باہر تک، اے اللہ اتنی نعمتیں ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اے اللہ تیری نعمتیں کھانے کے بعد، اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائے، ایسی ہمیں توفیق نصیب فرما، تیرے شاکرین بندوں میں سے بنا دے۔ اللہ ہم بڑے ہی مجرم ہیں، بڑے ہی پاپی ہیں، اللہ بڑے ہی مجرم ہے، بڑے پاپی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اگر تو ایک ہی نعمت کو لے لے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ ایک 3 دن کی بیماری دے دے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی لے لے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے ہزاروں گناہ کیے ہیں پھر بھی تو حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرتا ہے، پریشان ہو کر ہمیں عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو بڑا رحیم ہے اللہ، بڑا کریم ہے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہمیں معاف فرما دے، اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری آل اولاد کی گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان پر رحم فرما دے، دنیا سے جا چکے ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، دوست و احباب متعلقین مریدین سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس قرآن کی درس کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ تو بڑا خوش ہوتا ہے جب تو پوری دنیا کے لیے انسان دعا کرتا ہے، تو بڑا راضی ہو جاتا ہے کہ تو نے میرے بندوں کے لیے دعا کی ہے، تیری بھی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اے اللہ ہم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دو، سب کی مغفرت فرما دو۔ اے اللہ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے افطار کے ٹائم میں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، روزے کے ساتھ افطاری کے ٹائم میں، اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہے تو بڑے گندے، زبان بھی گندی، دل بھی گندا، ہاتھ بھی گندا ہے، لیکن آخر تیرے ہی تو بندے ہیں، ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ تیرے سامنے آئے ہیں، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، رحیم کریم اللہ معاف فرما دے، رحیم کریم اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، تو معاف معافی مانگنے والوں کو سے راضی ہو جاتا ہے، اور تو معافی دینے کو بھی پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معافی دے دیجئے، اے اللہ ہمیں معافی دے دیجئے، اے اللہ دنیا بھی بنا دیجئے، قبر بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، ہمیں جنت دے دیجئے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ یار ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دینا، ہماری نسلوں کو نیک بنا دینا، ہماری نسلوں کو نیک بنا دینا، حافظ قرآن بنا دینا، عالم دین بنا دینا، عالم قرآن بنا دینا، عامل قرآن بنا دینا، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ رحمتیں نصیب فرما، اے اللہ سکون نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما، اے اللہ روزی روزگار میں برکت عطا فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، بے انتہا حلال روزی نصیب فرما، روزی کے دروازے کھول دے اللہ، آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ مقروض ہو کر اسے سبک دوسی عطا فرما، اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر نصیب فرما، اے اللہ جو بغیر کپڑے سے انہیں کپڑا نصیب فرما، اے اللہ جو جس کے پاس کھانا پانی نہیں انہیں کھانا پانی نصیب فرما، جو ہسپتال میں گھروں میں اس مجمع میں بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفا نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء و تابعین کے صدقے عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری، ہماری آل اولاد کی، پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ رحمت